یہاں ایک علمی نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف کی کل روایات ہیں 9082، بخاری شریف کی کل روایاتیں 9082، اور ان میں سے بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ ایک مضمون کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے اس کو کئی ابواب میں لایا گیا ہے. مثلا ایک مضمون میں 6 باتیں ہیں تو ہر باب کی بات میں اس کو بار بار لایا گیا ہے، ان کو مقررات کہتے ہیں کہ یہ بار بار آئی ہیں. اگر ان مقررات کو ایک سمجھ لیا جائے تو 2000 حدیثیں بنتی ہیں. 2000 لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مروی ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ٹوٹل 500,000 ہے، یہ کیسے بن گئی؟ تو اس کا نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ محدثین کے نزدیک حدیث جو ہے نا، اس کی روایت جو ہوتی ہے وہ متن اور سند دونوں کے ساتھ ہوتی ہے. متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ ٹیکسٹ ہے. اور اس کو جو روایت کرنے والا ہے نا، نریٹ کرنے والا، نریٹر ہیں، ان کے پورے اس سلسلے کو نبی علیہ السلام تک جو پہنچایا جاتا ہے اس کو سند کہتے ہیں. تو جب کسی حدیث پاک کو روایت کیا جاتا ہے تو سند اور متن کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر ایک ہی حدیث کو نبی علیہ السلام سے 10 محدثین نے بیان کیا، یعنی ایک یہ سند بنی، دوسری یہ سند بنی، تیسری یہ بنی، تو محدثین کے نزدیک وہ ایک حدیث نہیں ہوگی، وہ پھر 10 حدیثیں کہی جائیں. تو سند اور روایت کو شامل کر کے وہ ایک حدیث کہی جاتی ہے. اگر اسی حدیث میں ایک راوی اگر بدل جائے گا تو وہ پھر دوسری حدیث کہلائے گی، اگرچہ مضمون ایک جیسا ہوگا. اس طرح سے پھر یہ تعداد 500,000 ٹوٹل بن جاتی ہے. مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کے محدثین نے جس طرح ٹیکسٹ کو یاد کیا، اسی طرح انہوں نے ان میں سے ایک ایک محدث اور راوی کے ناموں کو بھی یاد کیا. چنانچہ انہیں ہر ہر حدیث کی روایت کرنے والے راویوں کا علم ہوتا تھا. دیکھو کتنی عظیم بات ہے کہ ایک ایک قول کی روایت کرنے والے راویوں کی پوری سند کا پتہ ہوتا تھا. تو یہ کام کتنا مشکل کام ہے، مگر وہ حضرات ان کو یاد رکھتے تھے، انہیں ان سندوں کا پتہ ہوتا تھا ایک ایک راوی. کہیں اگر کوئی راوی درمیان میں ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتا تھا تو اس کو وہ مجہول کہتے تھے اور اس روایت کو وہ ضعیف کہتے تھے، حالانکہ اس کا مضمون دوسری حدیثوں کے بالکل مطابق ہوتا تھا، مگر چونکہ راوی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتا تھا اس لیے اس کو وہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے تھے. تو ضعیف کا لفظ جو ہے یہ بہت ساری حدیثوں پر آ جاتا تھا. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی حدیث کا راوی حدیث کی روایت کرتا ہوتا اور اس دوران وہ بھول جاتا اور پھر دوبارہ اس کو یاد آتی کوئی بات اور پھر روایت کرتا، تو اب وہ اس سے جو ہے روایت نہیں لیتے تھے، کہ جو ایک بات میں بھول جاتا ہے وہ پھر دوبارہ بھی بھول لگتا ہے. ایک مرتبہ بھول جانے پر وہ حدیث کی روایت ہی نہیں لیا کرتے تھے. چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے موتی آ گیا تھا، بینائی چلی گئی تھی. تو حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جگہ پر انہوں نے جا کر نہ سر یوں جھکا لیا. تو ساتھ والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سر کیوں جھکایا؟ فرمایا وہ درخت تھا، میں نے اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے سر جھکایا. ان کا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. مانا کہ کوئی درخت نہیں، کہنے لگے نہیں کھڑی کرو. انہوں نے سواری کھڑی کر لی. فرمان لگے قریب کی بستی میں جاؤ اور لوگوں سے معلوم کرو درخت تھا یا نہیں تھا. اب قریب کی بستی میں گئے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی درخت تھا لیکن مسافروں کو تکلیف ہوتی تھی، ہم نے اس کو اس سال کاٹ دیا، اب وہ نہیں ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، اگر درخت نہ ہوتا اور مجھے غلطی ہوتی میری یاداشت میں تو میں آج کے بعد حدیث کی روایت کرنا چھوڑ دیتا. تو یہ حدیث کی روایت بڑا اعلی منصب تھا جب وہ حضرات کیا گئے. اس لیے یہ حدیث کی روایت ہر بندے کا کام نہیں تھا کہ یہ حدیث کا راوی بن جائے. چنانچہ انہوں نے جرح اور تعدیل کے قوانین بنائے اور اس فن کا ایک نام رکھا، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال. چنانچہ اسماء الرجال کی کتب میں کئی لاکھ لوگوں کے حالات زندگی محفوظ ہے. یہ پوری تاریخ انسانیت میں پہلی امت ہے کہ جس کے نبی علیہ السلام کے حالات بھی سب سے زیادہ محفوظ ہیں اور جن کے امتیوں کے حالات بھی سب سے زیادہ محفوظ ہیں. اتنے حالات کسی امت کے محفوظ نہیں ہیں. لاکھوں حدیث کے راویوں کے حالات آج بھی تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود ہیں. آپ حدیث کی کتاب میں اسماء الرجال کی پڑھ کے دیکھ لیجیے. چنانچہ مشکات شریف کے جو راوی ہیں، جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے جب اپنی مشکات شریف کی کتاب لکھی تو اس کے بعد مشکات شریف کے جتنے راوی تھے ان کے لیے مستقل ایک الگ کتاب لکھی. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا کام ہے، ایک ایک حدیث میں ایک ایک راوی جو آتا ہے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، ہر ہر کے بارے میں اپنی تسلی لکھی، تب ان کی حدیثیں کتاب کے اندر نکل. تو یوں لوگوں کا کہہ دینا جی لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے. تو جو حدیث گھڑنے والوں نے گھڑی، چونکہ دشمن بھی تو تھے نا، اس گھڑی ہوئی حدیث کو کیا کہا گیا؟ موضوع حدیث کہا گیا، کہ یہ وضع کی ہوئی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور اس پر مستقل کتابیں لکھ دی محدثین نے، موضوعات. جتنی لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے سب کو الگ کر کے ان کی ایک کتاب لکھی، یہ موضوعات ہیں. باقی جو باقاعدہ حدیثیں تھیں مگر کسی وجہ سے ان میں کوئی ذوق کا پہلو آتا تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے پھر لکھ دیا یہ حسن ہے، صحیح ہے، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، جو بھی ہے اس کا درجہ انہوں نے لکھ دیا، اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف کو انہوں نے کتابوں میں کیوں لکھا؟ وہ اس لیے لکھا کہ ضعیف حدیث میں اگرچہ ضعف آ گیا راوی کی وجہ سے، لیکن فضائل کے اندر تو اس کے مضمون کو قبول کیا جا سکتا ہے. اس لیے ترغیب و ترہیب کتاب میں جو فضائل کی کتاب ہے، اس میں آپ اکثر کتابیں یعنی جو احادیث پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب ہمارے نئے لوگ جو ہوتے ہیں نا اردو پڑھنے والے، وہ ضعیف حدیث کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ بنی ہوئی اور گھڑی ہوئی حدیث ہے. حالانکہ نہیں نہیں، وہ حدیث ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پہلوان اور ایک ہوتا ہے بیمار. زندہ ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں زندہ مردہ کا فرق نہیں کر سکتے، زندہ دونوں ہیں. ہاں، ایک قوی ہے، دوسرا کمزور ہے. اسی طرح صحیح حدیث وہ پہلوان کی مانند ہے اور ضعیف حدیث کمزور بیمار کی مانند ہے، کہ ان میں راوی کی روایت کی وجہ سے کمزوری تو آ گئی ہے مگر ہے تو حدیث نا، اس کی بھی رسپیکٹ لازم ہے. اس لیے محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث کو بھی روایت کی، اور یہ ہمیں طریقہ قرآن پاک نے بتایا. قرآن پاک میں فرمایا ان جاءکم فاسقکم بنبأٍ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر تو تم اس کی وضاحت کرو. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بندہ اگر فاسق خبر لے کے آئے تو تم اس کو رد کر دو، نہیں، فرمایا فتبینوا، تم اس کو پرخ کرو، سچی بات ہے تو قبول کر لو ورنہ نہ کرو. چنانچہ محدثین نے بھی ایسے کیا کہ جیسی کوئی بات آئی اس کی پرخ کی، اگر دل نے قبول کر لیا تو انہوں نے لکھ لیا ورنہ اس کو نہیں لکھا. تو اس لیے قرآنی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ لیا، جس سے کہ پھر ہمیں مختلف چیزوں کے فضائل ملتے ہیں اور دوسرے مضامین کی تائید ان سے مل جاتی ہے. ہاں، اگر فرائض وغیرہ کا مسئلہ اخذ کرنا ہوگا تو وہ ایسی حدیث سے اخذ کریں گے کہ جس کی سند بھی عالی ہوگی اور جس کا متن بھی ٹھیک ہوا، جس پر کوئی جرح نہیں ہوگی، کسی قسم کا نہیں ہوا. جہاں تک فضائل ہے، وہ جی یہ اشراق پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اس میں اگر اس حدیث کو قبول بھی کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ثواب دینے والا اللہ ہے، پڑھنے والا یہ ہے، میرے اور آپ کا دل کیوں گھٹ رہا ہے؟ کوئی ہمارے اکاؤنٹ سے نیکیاں جا رہی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ فضائل کی کتابوں میں جی ضعیف حدیثیں ڈال دی ہیں. وہی ضعیف حدیثیں حدیثیں تو ہیں نا، ترغیب کے لیے اگر ان کو بیان کر بھی دیا گیا تو اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ تو اس لیے فقط ضعیف حدیث کا نام سن کے بھدک جانا یا ایسے پود کر دینا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ فن حدیث کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے. تو فرمایا علم رسالت کے پہرے داروں کو محدثین کہتے ہیں، وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے، 500,000 حدیثیں ان کے حفظ میں تھیں. اپنے بیٹے حماد کو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے تمہارے لیے 500,000 حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ 5 حدیثیں باقاعدہ ان سے منقول ہیں کہ یہ حدیثیں میں نے تمہارے لیے 500,000 حدیثوں میں سے چنی ہیں. تو ان کی نظر 500,000 حدیثوں پر تھی، لیکن انہوں نے حدیث کی روایت والی ذمہ داری کو نہیں سنبھالا، انہوں نے معنی حدیث کے کام کو سنبھالا، چونکہ یہ مشکل کام تھا وہ آسان کام تھا. اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ وقت سیدنا صدیق اکبر نے گزارا ہے، لیکن اگر ان کی روایتیں دیکھیں تو وہ آپ کو 12, 15, 14 ہی ملیں گی. کیا مطلب؟ جتنا وقت انہوں نے گزارا اتنا تو کسی نے گزارا نہیں، ان سے تھوڑی روایتیں. کیوں؟ احتیاط کی وجہ سے. انہوں نے دیکھا کہ باقی صحابہ چونکہ احادیث کی روایت کر رہے ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں، لہذا وہ خاموش رہتے تھے، اور احتیاط کی وجہ سے حدیث کے نقل کرنے کے ذمہ داری کو اپنے سر پر نہیں لیتے تھے. ہاں، جہاں باقی صحابہ آ کر رک جاتے تھے وہاں پر پھر وہ ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. اب جیسے نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے، تو صحابہ کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی. تو صدیق اکرام نے کہا کہ ہاں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ انبیاء کرام جہاں وفات پاتے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو ان کو احادیث تو معلوم تھیں، روایت حدیث انہوں نے اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لی. تو جس طرح صدیق اکبر نے احتیاط برتی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی احتیاط برتی. ان کے نزدیک حدیث کی روایت کی شرائط سب سے زیادہ سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ کسی محدث کے نزدیک اتنی سخت نہیں تھی. مثلا امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک شرط یہ بھی تھی روایت حدیث کے لیے کہ جب سے وہ حدیث کسی بندے کو معلوم ہوئی ہو اس وقت سے لے کر روایت کرنے تک درمیان میں وہ کبھی بھی اس کو نہ بھولا ہو، کبھی بھی درمیان میں اس کو نہ بھولا ہو. مثال کے طور پر ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، ہم دو دوست نے ایک استاد کے پاس ملنے کے لیے جانا ہوا تو استاد نے ہمیں کوئی بات کہی، وہ اس کو بھی یاد تھی مجھے بھی یاد تھی مگر بھول گئے. 15 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی. اب 15 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو اس موقع پر اس دوست نے یاد دلایا، یاد ہے وہ ہم گئے تھے استاد کے پاس تو استاد نے ہمیں یہ کہا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا. اب اگر مجھے 15 سال والے پہلی بات یاد آ گئی، اگرچہ میں نے استاد سے 15 سال پہلے سنی تھی، امام اعظم کے نزدیک اب میں اس حدیث یا اس بات کو روایت کرنے کا اہل نہیں ہوں چونکہ میں بھول چکا تھا. تو اتنی احتیاط امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے روایت حدیث کا منصب سنبھالنے کی بجائے معانی حدیث میں غور و فکر والے منصب کو سنبھالا، جس کی وجہ سے وہ فقیہ بنے.